لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات بجا محمد والے. گفتگو ہماری کربلا رائے ہدایت ہے کہ عنوان سے جاری ہے، اور پوری کوشش یہی ہے ہماری بھی، اور ہم خدا کی بارگاہ میں بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان ایام میں کہ جو بڑی مشکل سے نصیب آتے ہیں اور ہر کسی کو نصیب نہیں آتے، ہم ان ایام میں اس مقصد تک پہنچ سکیں کہ جس کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے کنبے کو لے کر کربلا پہنچے ہیں. کام سخت ہے، کام آسان نہیں ہے. 61 ہجری میں ہونے والے واقعے کو دنیا نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے مٹا دے. جب ظاہری کوشش ناکام ہو گئی، یعنی ظاہری طور پر کیا کہ کسی طریقے سے کربلا کی جگہ کو ختم کر دیتے، حرم مقدس کو توہین کر کر کسی بھی طریقے سے پابندی لگا دیتے، آنے جانے میں لوگوں کے اوپر مشکلات کر دیتے، یہ ظاہری رکاوٹ تھی. لیکن اس نے دیکھا کہ ظاہری رکاوٹ لگانے سے بھی کربلا نہیں رکی. پھر اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے مانوی رکاوٹ لگائے، اور مانوی رکاوٹ کیا ہے کہ ظاہراً کوئی مشکل نہیں ہے، کربلا برپا کریں، عزاداری کریں، سب کچھ کریں، مگر روح کربلا چھین لی. روح کربلا نہیں ہے. آج بہت خوش ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، اتنے سارے سینٹر ہیں، اتنی مجلسیں ہیں، اتنا سب کچھ ہے، روح کربلا کہاں ہے؟ ہدف امام حسین کہاں ہے؟ دیکھیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کوئی آسان ذکر نہیں ہے. یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے لیے رسول خدا جب امام آپ کے سامنے روایتیں ہیں، کبھی سجدے کو تولانی کر دیا میرے رسول نے، وہی نازل ہو گئی کہ اے میرے حبیب، جب تک یہ ہٹے نہیں تم سجدے سے اٹھنا نہیں. یعنی 124,000 پیمبروں نے جتنی کوشش کی، کس کے لیے؟ رسول کے لیے. محنت کس کے لیے کی؟ رسول کے لیے. اب وہ رسول جو خاتم المرتبت ہو، رحمت للعالمین ہو، ایسا رسول کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہٹنا نہیں سجدے سے، سجدے سے سر نہ اٹھانا. کیا دکھانا چاہ رہا ہے میرا پروردگار؟ کوئی بچہ ہے جو کھیلتا ہوا آ گیا ہے؟ نہیں، خدا یہی دکھانا چاہ رہا ہے، اس رسالت کو اسی حسین نے بچانا ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ یہ بچہ کتنا مہم ہے. مگر اسی نواس رسول کو کربلا میں بلا کر کہ جو واقعہ پیش آیا وہ دردناک ہے، وہ واقعاً المناک ہے. انسان بیان نہیں کر سکتا مصائب کو. ہم تھوڑی سی دیر ہم سے پڑھا نہیں جاتا. بڑے بڑے علماء جو واقعاً چیزوں کو درک کرتے تھے ان کی کیفیتیں غیر ہو جاتی تھی مصائب کو پڑھتے ہوئے. لیکن اسی مکتب کو خراب کرنے کے لیے دشمن نے یہی سوچا کہ میں ظاہر پابندی لگاؤں, جیسا کہ آپ کے سامنے پاکستان میں حالات آج کل پابندی لگی ہوئی ہے, کہیں سپیکر پہ پابندی ہے, کہیں ایک ضلع سے دوسرے ضلع نہیں جا سکتے, آپ کے سامنے حالات ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں, پابندی لگی ہوئی ہے. ظاہری جتنی وہ پابندی لگاتا ہے تشیع اتنی اٹھ کے باہر آ جاتی ہے. آپ کے سامنے عاشورہ میں بلاسٹ ہوا, کراچی میں, اربعین میں پوری قوم کفن پہن کر جو ہے وہ آ گئی تھی. تو ظاہری پابندی وہ نہیں لگا پا رہا, ظاہری پابندی وہ جتنی لگاتا ہے یہ اور نکھرتے چلے جاتے ہیں. تو اس نے دوسری اسٹریٹجی اپنائی کہ مانوی پابندی لگاؤ, جو میسج ہے اس کو کسی طریقے سے ڈائلیوٹ کر دو, کسی طریقے سے خراب کر دو کہ پتہ نہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے اور جانا کہاں ہے. یہ ساری چیزیں جو آج سے آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اور جوانوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں, یہ سب اسی کا ہے. میں اپنی بات کو اور تھوڑا سا واضح کرتا ہوں تاکہ آپ پتہ چلے. دیکھیں دیکھیں بات, میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ آپ لوگ اتنی دور سے آتے ہیں اپنا وقت نکال کر اور میں کسی اور کی بات کروں. میں مجھے آپ کی بات کرنی ہے, مجھے آپ کے لیے کوئی پیغام دینا ہے, لیکن ذہن کی خلشوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں گے جو کوئی بھی پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں ہم سن لیتے ہیں, ثواب ہے, ثواب اٹھ کے آ جائیں گے. ثواب کی بات نہیں ہے. امام حسین نے آپ کے ثواب کے لیے تو قربانی نہیں دی, مگر امام حسین نے اس لیے قربانی دی. پھر امام حسین میں اور جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بنا دیا گیا, حضرت عیسیٰ نے جو قربانی دی سلیب پہ لٹکایا گیا, وہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے. جتنے گناہ کرنے کرتے جاؤ حضرت عیسیٰ نے قربانی دے دی ہے, تو پھر خدا نخواستہ اس تحریف ہوئے مذہب میں اور ہمارے مکتب میں فرق کیا رہ جائے گا. امام حسین نے صرف ہمارے ثواب کے لیے تو قربانی نہیں دی, امام حسین نے دین اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے. اگر آج ہمارے کسی عمل سے دین اسلام نہیں بچ رہا تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے, کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اصل دین ہے کیا؟ دین کو تو سمجھیں, اسلام کو تو سمجھیں, اس رسول کو تو سمجھیں کہ جو دین لے کر آیا تھا. امام حسین نے نکلتے وقت مدینہ سے یہی کہا ہے کہ میں اپنے جد اور اپنے بابا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. خود جد کون ہے؟ رسول خدا کون ہے؟ آئے ہم نے کبھی اپنے رسول خدا کو دیکھا, زندگی کو دیکھا؟ سیرت قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسوہ تو حسنہ قرار دیا ہے, اس کو رول ماڈل قرار دیا ہے ہم نے. اور خود رسول خدا کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن, انما بعثت للمقارم الاخلاق, کہ مجھے مبعوث ہی نہیں کیا گیا سوائے اخلاق کے, سوائے اخلاق کے. خوب آج ہماری زندگی میں اخلاق پایا جاتا ہے, مگر رسول خدا, بہت مشہور واقعہ ہے, گزرا کرتے تھے وہ کچرا پھینکا کرتے تھے, ایک دن کچرا نہیں پھینکا, رسول خدا نے پوچھ دیا کہ کیا ہوا, کہا مریض ہے, کہا عیادت پہ چلو. یعنی مغفرت سے کام شروع ہو رہا ہے, درگزر سے کام شروع ہو رہا ہے. کربلا صرف درس گریا کا نہیں ہے, کربلا شجاعت کا درس ہے, کربلا ایثار کا درس ہے, کربلا قربانی کا درس ہے, کربلا صبر کا درس ہے, کربلا بندگی کا درس ہے. یعنی جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو یہ سارے عنصر, یہ جو ساری اینٹیٹیاں ہیں ایک ایک, یہ سب ہمارے وجود میں پیوست ہونی چاہیے. میں جب یہاں سے اٹھوں تو میں شجاع بھی ہوں, میں جب یہاں سے اٹھوں تو میں صابر بھی ہوں, میں جب یہاں سے اٹھوں تو مجھے قربانی بھی کرنی آنی چاہیے, میں جب یہاں سے اٹھوں تو خدا کا بندہ بھی بنوں. اگر یہ نہیں ہے مجالس کے اندر تو پھر میں خدا, آپ سوچیں میں کیا کہوں, خدا آپ سوچیں. خود فکر کرنی چاہیے انسان کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. کہنے والوں پر مت جائیں, پریشان مت ہوں آپ کی دنیا کیا کر رہی ہے. لوگوں کے پاس ہے ہی کیا, لوگ دولت دے کر, زیادہ پیسے دے کر, زیادہ مجلس کرا کر, یہ کرا کر شاید سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ پیسوں والی تھوڑی جگہ ہے. عزیزان محترم, جن کے پاس عرش ہوں ان کو دنیا کی دولت کیا دے سکتی ہے؟ جن کو شوق شہادت ہو, جن کو پتا ہو کہ میں نے تو جلد سے جلد اپنے وقت کے امام کے قریب جانا ہے, اس کے لیے چاہے مجھے اپنی جان دینی پڑ جائے, چاہے مال دینی پڑ جائے, چاہے اولاد دینی پڑ جائے, ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا. ان کو کس چیز کا خوف ہے اور یہ کس چیز کا خوف دینا چاہ رہے ہیں؟ جان کا خوف دینا چاہ, جان تو ہم نے اسی دن خدا کے حوالے کر دی جس دن اس راستے میں آئے ہیں. خوب اگر مارو گے تو ہم تو سب سے پہلے اپنے سید و شہدا کے پاس جائیں گے. تو حسرت یہی ہے استاد سبط جعفر، خدا ان کے درجات بلند کر، آپ کا درود جو ہے ان کے مقام کے لیے، بلندی کے لیے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل. خوب ایک دفعہ ان کے اوپر حملہ ہوا، واپس آئے، اب آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے مبارکباد دی کہ خدا نے آپ کو شفا دے دی، تو میں نے کہا شفا یہ نہیں ہے، وادی حسین میں چلے جانا شفا ہے، پتہ نہیں زندہ ہوں پھر کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے، پھر حق پہ نہ رہوں. تو بات یہی ہے، شفا وادی حسین میں ہے، آئیں وادی حسین میں، دیکھیں وادی حسین میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارا امام، ہم امام کے آگے شرمندہ ہیں کہ نہیں ہیں، امام ہم سے راضی ہے، یہ اس لیے ہیں. تو تھوڑے سے دن دیکھیں، وقت گزر گیا، آج چھٹی مجلس ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، کتنا آپ اور ہم انتظار کرتے ہیں، کربلا محرم آئے گا، کپڑے کالے پہنیں گے، مجلس عزا ہوگی، ہر کوئی اپنی کوشش کرتا ہے، وقت گزرے جا رہا ہے. تو یہ مشکل کیوں آ رہی ہے عزاداری کے اندر؟ کیوں کہ دیکھیں، عصر حاضر کی مشکلات کو اگر یہ ممبر حل نہ کر پائے تو پھر یہ ممبر آپ کو سلا رہا ہے، یہ سلانے کے لیے ممبر نہیں ہے عزیزان محترم، یہ قربانی 61 ہجری میں اس لیے دی گئی کہ جب بھی اس قربانی کا ذکر ہو قومیں جاگ جائیں، قومیں بیدار ہوں. سلانے کے لیے نہیں آئے ہم لوگ، نہ سونے کے لیے آئے ہیں، ہم نے تو طاغوت کو اس کی جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے. بھائی جب آج آپ حرکت نہیں کر پائیں گے تو کل وقت کے امام کو آپ ایکسکیوز دیتے رہیں گے، مولا میرا گھر ہے، مولا میرا کاروبار ہے، مولا میرا بزنس ہے، مولا میرے چھوٹے بچے ہیں. تو پھر کیا کرتے رہے؟ میرا امام پوچھے گا ساری زندگی کربلا پر روتے رہے، تمہیں علی اصغر نظر نہیں آیا، تمہیں قاسم نظر نہیں آیا، تمہیں علی اکبر نظر نہیں آیا، تمہیں حبیب ابن مظاہر نظر نہیں آیا، تو پھر پوری زندگی یہ اشک کس پر بہاتے رہے تھے؟ کہ جب تم آمادہ نہیں ہو پا رہے، آمادہ ہوئے، ریڈی ہو، کبھی بھی انا بقیت اللہ کا نعرہ لگ سکتا ہے. خوابوں میں نہ رہیں کہ ایک سال بعد، دو سال بعد، پانچ سال بعد، سو سال بعد، نہیں عزیزان محترم، کبھی بھی نعرہ لگ سکتا ہے، کبھی بھی آواز آ سکتی ہے. جو لوگ پاک صاف ہیں وہ آج بھی اپنے امام کے ساتھ رابطے میں ہیں، انہیں کوئی خطر نہیں ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ انہیں اپنی جان کی خوف ہے، نہ انہیں اپنے ممبروں کی خوف ہے. میں اپنے ممبر کی خاطر وہ باتیں کروں جو آپ کے دل کو خوش کرے، تو میں کس طرح اپنے امام کو چہرہ دکھاؤں گا؟ مجھے وہ کرنا ہے جس سے میرا امام راضی ہو. عزیزانہ محترم، بھی میں خود نہیں کہہ رہا، یہ ایکسٹریکٹ ہے اس حدیث کا کہ جب حضرت عمار میرے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے جانے کے بعد حالات بہت خراب دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے جانے کے بعد کس طرف جاؤں، حق کہاں ہوگا، مجھے فتنہ نظر آ رہا ہے. تو ایسے میں دیکھا میرے رسول نے کہ علی ابن ابی طالب داخل ہو رہے ہیں. کہا عمار، پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ ایک وادی میں اور علی ایک وادی میں ہو، تو تم نے علی کی طرف جانا ہے. عزیزان محترم، یہ کہانیاں نہیں ہیں. آج علی کا آخری فرزند کہاں ہے؟ میں وہاں ہوں یا میں کہیں اور ہوں؟ مجھے کس کا خوف ہے؟ جان کا خوف ہے؟ آئے نہج و بلاغہ، مال کا خوف ہے؟ رزق کا خوف ہے؟ میرا مولا کائنات نہج و بلاغہ میں ارشاد فرماتا ہے، الرزق رزقان طالب و مطلوب و من طلب الدنیا طلبہ الموت. رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. اب وہ کون ہے جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں؟ کہتا ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. اب دنیا کیا ہے؟ دنیا مقام ہے، دنیا ممبر ہے، دنیا ڈیزگنیشن ہے، دنیا ادارہ ہے، دنیا سنم ہے، ہر چیز جو دنیا کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے، وہ دنیا پرستی ہے. جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو موت آ جائے گی، حتی یخرجو انہا، یہاں تک کہ موت اس کو نکال کے پھینک دے گی. اور پھر دوسری ڈیفینیشن کی کہ جو رشت تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے، ومن طلبت الاخرہ، اور جو آخرت کو طلب کرتا ہے، دنیا اس کے پیچھے ہے، یہاں تک کہ جتنے خزانے دنیا کے اندر ہیں وہ نکال کر اس کو دے دیتی ہے. اب ہم میں سے کتنے لوگ اس حدیث پر یقین رکھتے ہیں؟ ہم کتنے، ہم تو خوف ہے، ہم تو خوف کھاتے ہیں ہر چیز سے، ہمیں تو ڈر ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے. خوف کا تعلق کس سے؟ آنے والے کل سے. ان کو کوئی خوف نہیں ہے کل کیا ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور ان کو کوئی غم اندھوگین نہیں ہے. حزن کا تعلق گزشتہ سے ہے کہ کل کیا ہوا تھا. نہیں، یہ وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے چل رہے ہیں، رضائے الہی کے لیے چل رہے ہیں. تو پہچانے عزیزان محترم، اپنی سکروٹنگ کرتے رہا کریں. یہ جو علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان کو سونے سے پہلے مراقبہ اور محاسبہ کرنا چاہیے، یہی ہے کہ آج میں نے پورا دن کیا کیا، آج میں نے کتنی دفعہ زبان سے کسی کو غلط کہا، آج میں نے کتنی نگاہیں غلط اٹھی، آج میں نے کتنی غلط باتیں سنی، آج میں نے کتنی غلط سوچیں سوچی. بھائی جانے سے پہلے سونے سے، کیوں؟ کیونکہ موت آدھی، سونا جو ہے وہ آدھی موت ہے. نہیں پتا روح واپس آئے گی بدن میں کہ نہیں آئے گی. کتنے لوگ آپ کے سامنے سوتے ہوئے بستر پہ دوبارہ اٹھ نہ پائے. مگر ہمارے ساتھ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دفنانے چلے جاتے ہیں، دفنا کے بھی آ جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے بھی ایک دن جانا ہے. ایک شخص ہے اسرائیل سے، اس کی ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ دیکھو، آنے سے پہلے مجھے بتا دینا تاکہ میں اپنے حساب کتاب بینک بیلنس سمیٹ دوں. انہوں نے ٹھیک ہے، میں بتا دوں گا. وقت گزرتا گیا، تھوڑے دنوں بعد حضرت اسرائیل تشریف لے آئے، کہا کہ ریڈی، تمہارا جانے کا وقت ہو گیا. کہا آپ نے تو کہا تھا میں آپ کو بتا دوں گا آنے سے پہلے، میں تو ابھی سب ایسی پھیلا ہوا ہے سب کچھ. کہا میں آیا تھا. کہتے کہاں آئے تھے؟ کہتے تمہارے فلاں خاندان میں جب موت ہوئی تھی تو میں کھڑا ہوا تھا، تم دنیا میں مشغول تھے. کہا میں دوبارہ بھی آیا تھا. کہتے کب آئے تھے؟ کہتے جب تمہارے پڑوسی کا انتقال ہوا تو میں آیا تھا، لینے آیا تھا، مگر پھر میں نے دیکھا کہ تم کسی اور کاموں میں مشغول ہو. ہاں عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں مشغول ہیں، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں. جب تک ہم اپنے اس مادے سے روح کو جدا نہیں کریں گے، ہم کربلا نہیں پہنچ سکتے. کربلا وہی لوگ پہنچے نہ جن کو مال کا خوف تھا، نہ جن کو جان کا خوف تھا، نہ جن کو اولاد کا خوف تھا، صرف اور صرف اپنے وقت کی امام کی نصرت. وقت کے امام کی نصرت کریں. اب آپ سوچیں گے ہم کیا کریں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں قبلہ پھر وظیفہ بتا دیں کیا کریں. وہ سب میں نہیں بتانا ہے تو پھر میں خود ہی کر لیتا ہوں. اب میں انجینئر تو نہیں ہوں، میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، میں اکاؤنٹنٹ تو نہیں ہوں. بھائی جو اکاؤنٹنٹ ہے، اکاؤنٹ اپنی فیلڈ میں کامیاب کرے. جو سائنٹسٹ ہے، جو انجینئر ہے، وہ اپنی فیلڈ کے اندر کوئی کام کرے اپنے وقت کے امام کے لیے. میں تو صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بندگی کیسے کی جا سکتی ہے. جو بندہ بن جائے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ باپ ہو، خدا کے نزدیک قرب الہی پیدا کر لے گا. بندگی کیجئے، بندگی بہت مہم ہے. اب یہ جو سب سے زیادہ مشکلات ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسی درسگاہ تھی کہ جس نے ہیرے پیدا کیے. آج دنیا کے اندر اگر کوئی اسلام کو بچا رہا ہے تو وہ صرف حسینی ہے، صرف حسینی ہے. کیوں؟ کیونکہ شوق شہادت صرف حسینی کو ہے، لقاء اللہ صرف حسینی کو ہے، اپنے وقت کے امام سے ملنے کا شوق صرف حسینی کو ہے. تو اسی درسگاہ حسینی کو خراب کیا گیا، کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو میں اور تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں. دیکھیں شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، اور ہم لوگ شیطان کو لائف میں اگنور کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تو شیطان ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم خود سب شیطان کے اعلی کار جو بن گئے. اب ہم شیطان کو کیا دیکھیں؟ ہم تو خود سارے کام وہ کر رہے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اس لیے اس کو زحمت ہی نہیں ہو رہی آنے کی، ہم خود ہی سارے کام کر رہے ہیں. شیطان نہ، آپ کے سامنے روایت ہے کہ جب رسول خدا نے یہ ساری چیزیں دی، درود بھیجے محمد والے محمد، بہرحال دو مریضوں کے نام ہیں میرے پاس، ایک کاظم ہے اور ایک سجاد حسین ہے، اور دونوں بہت کینسر کی بیماری سے مبتلا ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خوف نہ کھائیں۔ میں کل ایک بات میری ادھوری رہ گئی، میں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، بریکٹ کھولتا ہوں۔ کل میری بات ادھوری رہ گئی، بہت سارے لوگوں نے مجھے بعد میں سوال کیا کہ آپ کا بیٹا مل گیا تھا کہ نہیں ملا۔ تو بات یہ ہے کہ اصل پیغام مجھے دینا تھا، میں بھول جاتا ہوں، بعد میں بات بتانا۔ ہاں بیٹا مجھے مل گیا تھا، ظاہر ہے وہ میں جانتا تھا، یعنی اتنا مجھے امام حسین نے ایمان دیا ہوا تھا، میں پریشان اتنا نہیں تھا۔ لیکن زمانہ جب گزرتا ہے کسی معاملے میں، اضطراب بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان کی سوچ کی وسعت تھوڑی سی ہے۔ کیونکہ میں نے حرم کے ہر گیٹ میں جا کر چیک کر لیا تھا، خدام سے پوچھ لیا تھا، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں سے نکلا ہے، اور اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ کھو جاتا۔ فارسی اس کو آتی تھی، انگلش اس کو آتی تھی، اردو اس کو آتی تھی، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ہوٹل کہاں ہے۔ مشکل یہی تھی کہ گیا کہاں، مشکل یہ تھی۔ تو وہ کہیں گیا نہیں تھا، وہ حرم میں جا کر زری کے پاس جا کر سو گیا تھا، اور سو گیا اور اپنے حساب سے 15 منٹ سویا۔ سب کی جانیں ہاتھ میں آ گئیں تو اس کو بیدار ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آیا، تو ایک شخص کاروان کا، کہا انکل سب کہاں ہیں؟ کہا بیٹا پتہ نہیں۔ کہتے ہیں اچھا چلتے ہیں۔ یعنی چھوٹا سا حرم، امام حسین کا حرم بہت بڑا نہیں ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے مقابلے میں، لیکن اسی حرم میں وہ ہمیں ڈھونڈتا رہا، ہم اسے ڈھونڈتے رہے، کوئی کسی کو نہیں ملا۔ پتہ کب چلا؟ کہ جب اسے دیکھا وہ ہوٹل میں پہنچا ہوا تھا، تو اسے میرے بردر ان لا نے ایک دم ڈانٹا کہ تم کہاں تھے، تو کہاں کھو گئے تھے۔ تو وہ بچہ معصوم ہوتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا میں تھوڑی کھو گیا تھا، آپ کھو گئے تھے، آپ کھو گئے تھے۔ پھر اس نے بڑے آرام سے کہا کہ امام حسین نے بابا کا امتحان لیا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، اگر یہ میرا مولا ہم سے امتحان نہ لے تو ہم فیل ہیں۔ یہ زندگی میں ہی تو امتحان دینا ہے، کب امتحان دیں گے؟ یہ بچہ جو بیمار ہے، یہ امتحان ہے ماں باپ کا۔ لیکن گھبرائیں نہیں، زندگی ختم نہیں ہو جاتی، موت انسان کو فنا نہیں کر سکتی۔ اگر موت فنا کر دیتی تو پھر ہم پریشان ہوتے، جبکہ موت ہمیں فنا نہیں کر سکتی، بلکہ انتقال ہے، منتقل، ٹرانسفر ہونا ہے۔ ارے جہاں ٹرانسفر ہونا ہے اس کی فکر کیجئے، اور جو ساری زندگی حسین حسین کرتے رہے ہوں وہ بھول جائیں۔ ہمارے ایک استاد تھے بہت بڑے، ابھی بھی اللہ ان کو صحت سلامتی، تو ان کے والد صاحب مصائب پڑھا کرتے تھے، مجلس کے بعد مصائب پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن خواب میں انہوں نے اپنے والد کو دیکھا، کہا بابا کیا خبر ہے برزخ میں؟ تو کہنے لگے بیٹا جتنا حسین دنیا میں کریم تھا، اس سے کہیں زیادہ برزخ میں کریم ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ پریشان نہ ہو، صحت زندگی ہے انشاءاللہ۔ میں جانتا ہوں، میں اس کرب سے گزرا ہوا ہوں، بچے بہت سخت علیل بھی ہوتے ہیں، میری بھی بیٹی کو ایک مشکل ہے، انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام اسے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بہت سارے لوگ جو دعا کے لیے کہتے ہیں، سخت ہے یہ، یقیناً سخت ہے یہ امتحان، اولاد کا بہت سخت ہے، مگر میں کیا کروں، کربلا میں جب نظر پڑتی ہے انسان اپنے سارے امتحان بھول جاتا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہماری زندگی میں نہ ہوتی، ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے یہاں سے اٹھیں تو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، توسل کر کر آیا کریں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے پورے عالم کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے عزیزان محترم، یہ کسی شخص کا ذکر نہیں ہے، کسی تاریخی نہیں ہے۔ آئے میں آپ کو دیکھتا ہوں یہ ہستیاں کون تھیں۔ بو علی سینا، جو سب سے بڑا اسکالر 700 ہجری کا، آج بھی یہاں پہ برٹش میں اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، شفا میڈیکل میں آج بھی ایویسینیا پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا ایک شاگرد تھا، اس کا جو شاگرد تھا، اس نے کیسے لیا تھا شاگرد، وہ اصفہان میں ٹریول کر رہا تھا، دیکھا لوہار کی دکان میں ایک چھوٹا بچہ ہے، لوہار نے اس کو بولا آگ لے کر آؤ، فائر۔ اس نے بولا یہ بچہ آگ کیسے لے کر آئے گا؟ اس بچے نے اپنے ہاتھ کے اندر جو ہے مٹی بھری، اور دوسری دکان پہ کہا اس کے اوپر انگارے رکھ دو۔ جب وہ لایا تو بولی سینا نے کہا اس لوہار کو، یہ بچہ تمہارے کسی کام کا نہیں، یہ مجھے دے دو، میں اس کو شاگرد بناؤں۔ آج جتنی کتابیں بو علی سینا کی ہیں، سب اس شاگرد نے لکھی تھی، سب اس شاگرد نے، اتنا انٹیلیجنٹ تھا۔ ہوا کیا، اکثر وہ اپنے استاد کو کہتا تھا آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے؟ بھائی بو علی سینا اتنا انٹیلیجنٹ تھا, اسے یہ پتا تھا کہ جب وہ پیدا ہوا آسمان کیسا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نے دیکھا آسمان اسکوائر اسکوائر تھا, اسکوائر نہیں تھا. وہ کہتا اوپر پتلا سا دوپٹہ میرے سر پہ تھا تو مجھے آسمان اسکوائر اسکوائر نظر آتا تھا. یعنی اتنا انٹیلیجنٹ تھا, اسے سب پتا تھا, اتنا انٹیلیجنٹ تھا. وہ چپ رہتا تھا, جواب نہیں دیتا تھا. وقت گزر گیا, حمادان ایران کا سب سے ٹھنڈا علاقہ, برف پڑ رہی سخت, رات کا ٹائم, فجر سے پہلے اس نے اپنے شاگرد کو کہا جاؤ باہر سے پانی لے آؤ, میں وضو کر کر نماز کے لیے تیار ہوں. اب شاگرد بھی بو علی سینا کا تھا, کہتا ہے کہ باہر کا ٹیمپریچر مائنس ہے, اندر کا ٹیمپریچر گرم ہے, میں باہر جاؤں گا دونوں ٹیمپریچروں میں اختلال پیدا ہوگا, مریض ہو جاؤں گا, بہتر ہے آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. یعنی بہانہ بھی علمی دیا اس نے, علمی دیا. تھوڑی دیر گزری, 700 ہجری, تھوڑی دیر گزری, یہ مائک نہیں ہوتے تھے کہ اذانیں ہوں, تھوڑی دیر گزری اذان کی آواز آئی, مینار ہوا کرتے تھے, مینار, مینار پر چڑھ کر مؤذن اذان دیتا تھا. جیسے ہی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ, درود بھیجے محمد والے, اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرج. جب یہ آواز آئی نا تو بو علی نے اپنے شاگرد کو کہا اس مؤذن نے اس رسول کو دیکھا نہیں ہے, مگر اتنی سردی میں مینار پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے اور اس کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے. تو میرا شاگرد ہوتے ہوئے پانی تو لا نہیں سکتا, تو مجھے کہتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں. ارے وہ الہی نمائندے تھے, یہ وہ الہی نمائندوں کی محبت ہے جو سینہ با سینہ زمان کو چیرتی ہوئی آج ہم تک پہنچی ہے. یہ الہی نمائندے ہیں, حسین الہی نمائندہ ہے, وہ تاریخی شخصیت نہیں, کوئی فلسفر نہیں, کوئی دانشور نہیں. نہیں عزیزان محترم, جس کے جھولے سے ملائکہ شفا پا جائیں یہ وہ حسین ہے, یہ وہ حسین ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, توسل کیا کریں میرے مولا حسین سے. ہمارے استاد آیت اللہ تحریری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 کی زیارت کا ثواب, 40 میں چیلم میں امام حسین کی زیارت کا ثواب اتنا ہے کہ اس دنیا میں ظرفیت نہیں کہ آپ کو دے سکے. نہیں عزیزان, تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی میری بات. ظرفیت کس کو کہتے ہیں؟ کیپیسٹی. میرے جوان بیٹے میں کہتے ہیں آگا اردو تھوڑی گاڑی نہ بولا کریں, آسان بولا کریں. کیپیسٹی نہیں, اس دنیا میں بھی اس ہال کی ایک کیپیسٹی ہے نا, زیادہ لوگ آئے نہیں آ سکتے, یہ کیپیسٹی ہے. اس پوری دنیا میں, اس دنیا کی جس ہم زمانے میں رہتے ہیں, ٹائم فریم میں رہتے ہیں, اس کی کیپیسٹی ہے ہر چیز کی. صرف 40 کی زیارت کا ثواب اتنا ہے کہ اس دنیا میں کیپیسٹی نہیں کہ وہ ریٹرن ہو سکے ہم لوگوں کو. روز محشر وہ کہتے ہیں جب یہ زیارت ظہور کرے گی تو تمہیں پتہ چلے گا تم نے کیا کیا تھا. روز محشر وہ روز تو ہے ہی نہیں کا, جو آج ان کا ہو گیا اس دن پتا چلے گا کہ وہ کس پارٹی میں تھا. آج لگتا ہے کہ مشکل ہے, آج بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ خوف آتا ہے لوگوں کی باتیں کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں آگا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا کریں, پہلی دفعہ آئیں دوبارہ ویزا نہیں لگے گا. یہ بھول گئے کہ پہلے ویزا کس نے دیا ہے, ان کے بس میں ہوتا تو کبھی بھی نہ دیتے, یہ تو کوئی اور ہے جو ویزے لگا رہا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد, اللہم صل علی محمد والے محمد. یا درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیں تاکہ جو ہے وہ اور مومنین بھی جو ہے وہ اس, اللہم صل علی محمد والے محمد وعجل فرجہم, اللہم صل علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. ہاں عزیزان محترم, یہ ذکر عرش والوں کا ذکر ہے, یہ خاک کا ذکر نہیں ہے. اس ذکر سے لوگ ایسے ہو گئے کہ ایک شہید برونسی مشہد کا رہنے والا, وہ اس کی وائف نے کتاب میں لکھا کہ اس نے لکھا کہ ہم جنگ میں ایک جگہ پر بہت ساری چیزوں کو پیک کر رہے تھے اور وہ ایریا ایسا تھا کہ جو سب کے لیے ممنوع تھا, یعنی منع تھا, وہاں کوئی آ نہیں سکتا تھا, کلوز ایریا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون با حجاب چادر میں چہرہ دوسری طرف یہ کام کر رہی ہے. تو میرے اچانک ذہن میں آیا کہ یہاں پر جو خواتین مدد کے لیے آتی ہوں گی وہ ہوں گی, لیکن پھر مجھے ایک دم ذہن میں آیا کہ یہاں پر تو خاتونوں کو اجازت ہی نہیں ہے. تو کہتا ہے میں بڑے ادب کے ساتھ گیا, سر جھکا کر, خاتون کا چہرہ دوسری طرف تھا اور باحجاب تھی, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں نے پوچھا آپ زحمت نہ کریں, یہ کام ہم خود کر لیں گے. کہتے ہیں جب وہاں سے جو جواب آیا اس نے میرے دل کو ہلا دیا. وہاں سے جواب آیا کہ جو میرے بھائی کی مدد کرتا ہے ہم خود پہنچ جاتے ہیں. ہاں عزیزہ نے محترم, وہ کہتا ہے میں صرف کربلا پہنچ گیا. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب آپ ان کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں تو یہ خود آپ کی مدد کرتے ہیں. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی فرش عذاب بچھاتے نہیں, میری سیدہ مدینہ چھوڑ دیتی ہے, چھوڑ دیتی ہے مدینہ, جہاں جہاں جا کر ایک ایک آنسو آپ کے اٹھاتی ہے. خوب لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں, آغا بھارت روایتیں آغا, ایک آنسو کا قطرہ امام حسین کی غم میں گرنا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. خوب لوگ کہتے ہیں آغا اب یہ کہتے ہیں تو لوگ پھر عمل نہیں, آغا کیسے ہو سکتا ہے, حسین کا ماننے والا گناہ کیسے کر سکتا ہے, کیسے کر سکتا ہے, امام حسین کو مانتا ہو حرام کماتا ہو ہی نہیں سکتا. یا تو وہ حسین کو نہیں سمجھ پایا یا اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا, نہیں ہو سکتا. عزیزہ نے محترم, ایک شہید کا بدن ملا 16 سال بعد, 16 سال بعد باڈی ملی, واپس دی تو دیکھی سالم, بالکل سالم. عراقی نے بولا کہ اگر یہ ہم نے واپس دے دی تو دنیا بولیں گے ہم نے کن ولی خدا کو مارا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر تیزاب ڈالا, تیزاب ڈالا مگر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا, کیونکہ لسٹ دے چکے تھے, پھنس گئے, باڈی دینی پڑی. جب باڈی پہنچی ابھی بھی کم میں, گلزار شہدا میں وہ جسد مبارک تدفین ہوا ہوا ہے, ابھی بھی اس جوان کی والدہ حیات ہے, زندہ ہے کم میں. اس کے دوست سے پوچھا جو اس کے ساتھ تھے جنگ میں, کہا کہ یہ باڈی سالم کیسے ہے, کہا کہ یہ کچھ کام کرتا تھا. کہا کیا کرتا تھا, کہتا ہے ایک تو یہ جمعے کا غسل ضرور کرتا تھا, پانی تو تھا نہیں وہاں پہ, تو یہ کیا کرتا تھا اپنے پینے کا پانی تھوڑا تھوڑا جمع کرتا رہتا تھا پورے ہفتے, کیونکہ سنت موقعہ ہے جمعے کا غسل, یہ جمعے کا غسل کرتا تھا. کہتا اور کیا کرتا تھا, کہتا اور یہ کرتا تھا کہ جب یہ عزاداری امام حسین میں شریک ہوتا تھا تو اپنے آنسوؤں کو رومالوں سے صاف نہیں کرتا تھا, ان آنسوؤں کو اپنے بدن پر ملتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج اس کا بدن سالم ہے. ہاں عزیزان محترم, یہ تو دنیا میں بدن کو بچا رہی ہے, آخرت میں تو پتہ نہیں ہے کیا کریں گے آنسو. تو یاد رکھیں, ہمارا بدن, میں نے کل بھی عرض کیا, دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک مادہ میٹر, ایک روح. اب ان دونوں کو کمال پر لے کے جانا ہے. آپ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, یہ جو سارے کام ہم کر رہے ہیں یہ بود حیوانی ہے. حیوانی یعنی یہ تو ایک جانور بھی کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, سارے کام کرتا ہے. ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے, ہمیں اللہ نے عقل دی ہے, تفکر دیا ہے, فکر دی ہے. اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم میں اس میں فرق نہیں ہے. اب دوسری طرف دیکھیں, ملائکہ, حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے عابد ہیں, کتنی تسبیح کرتے ہوں گے, مگر مجھے یہ بتائیں کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے حضرت جبرائیل تھے اور آج کوئی فرق پڑا, کوئی فرق پڑا نہیں. جو حضرت جبرائیل پہلے تھے وہی حضرت جبرائیل ابھی بھی ہیں. شہد کی مکھی جیسے پہلے کام کرتی تھی آج بھی شہد کی مکھی ویسے ہی کام کرتی ہے. یہ صرف انسان ہے جو دن بدن ترقی کر رہا ہے. یہ کیا ترقی کرتا ہے, یہ انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اگر اس کی حرکت صحیح ہو. دونوں طرف حرکت ہے, کچھ انسان ہے جو بندگی کی طرف جا رہے ہیں, کچھ انسان ہیں جو شیطان کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ فیصلہ کیا کرنا ہے. حجاج ابن یوسف آپ کے سامنے ہے, کتنا خطرناک شخص تھا کہ جو اپنے ناشتے میں شیان علی کو اپنے سامنے قتل ہوتا ہوا دیکھتا تھا. یعنی حیوانیت کہاں چلی گئی, کہاں چلی گئی حیوانیت. تو یہ ہم دیکھیں کہ ہم حرکت تو کر رہے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما خلقت جن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان کو بغیر سوائے جن اور انس کو عبادت کے خلق نہیں کیا. خوب عبادت کیا ہے؟ نماز روزہ نہیں عزیزان محترم، نماز روزہ صرف عبادت نہیں ہے، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ اپنے گھر میں کیسے ہیں، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں، آپ اپنے سکول میں ٹیچر کے ساتھ کیسے ہیں، آپ اپنے کولیگز کے ساتھ کیسے ہیں، یعنی پورا کا پورا وجود عبد ہونا چاہیے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے مدینہ میں دیکھا بارش نہیں آئی، قحط پڑ رہا ہے، سب لوگ نماز استخاصہ بلند کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ایسے میں دیکھا میں نے کہ ایک سیاہ فام بلیک غلام لگتا تھا، اس نے اپنے رخسار کو تپتی ہوئی ریت پہ رکھا ہوا ہے، خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار اگر تو نے بارش نہ برسائی تو میں اپنے رخسار کو اس ریت سے نہیں ہٹاؤں گا۔ راوی کہتا ہے ابھی جملے پورے نہیں ہوئے تھے بارش شروع ہو گئی۔ کہتے میں بہت تعجب ہوا، کہتے لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں، وہ نہیں، یہ کون ہے یہ بندہ؟ کہتے میں نے اس کا پیچھا کیا، کہتے چلتے چلتے مدینہ میں وہ کوچے بنی ہاشم میں گیا، کوچے بنی ہاشم میں جا کر میں نے دیکھا وہ چھٹے امام کے جانوروں کو سنبھالنے والا غلام تھا۔ عزیزان محترم، انہوں نے بندے بنائے ہیں، بندے، اور افسوس نہیں ہوگا کہ جو ان کے ذکر سن کے اٹھے اور وہ بندہ نہ بنے، بندگی نہ کرے۔ ایمان کیا ہے؟ اسلام سخت دین تھوڑی ہے، آسان سا دین ہے۔ جس شخص کے دل میں اپنی زوجہ کی محبت بڑھتی جائے روایت میں اس کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ ہم میں سے کتنوں کی، اب تھوڑا سا خواتین کو بھی خوش کر دیں ورنہ بولے ہی مردوں کو ہی خوش کہتے رہتے ہیں، مگر ہم کتنا اپنے اہل خانہ سے محبت کرتے ہیں۔ روایت میں ہے اپنے بچے کو دن میں 12 دفعہ بوسا کیا کرو، چوما کرو، کیوں؟ تاکہ اسے احساس ہو کہ تم اس کے ولی ہو۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کتنا پیار کرتے ہیں بچوں، خود کرتے ہیں، وہ تو ہے نہیں۔ دیز تھنگز آر پریکٹیکل، پریکٹیکل ہے، سینے سے لگا لینا تاکہ اسے پتا چلے کہ میرا رول ماڈل میرا باپ ہی ہے، میری ماں ہی ہے، یہ بینٹن اسپائڈر مین نہیں ہے میرے رول ماڈل۔ خوب جب آپ خود اپنی شخصیت نہیں دکھائیں گے تو بچہ تو کہیں اور جائے گا، پھر جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے، اور آپ کے معاشرے میں یہ پریشانی سب سے زیادہ ہے کیونکہ ملٹی کلچرل معاشرہ ہے۔ خوب ہاں، آپ کو احترام کرنا ہے، قوانین کا احترام کرنا ہے، مراجع کرام کہتے ہیں کہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس کے قوانین کا تم نے احترام کرنا ہے۔ امام خمینی فرانس کے اندر جو گاؤں میں قریب میں تھے تو کسی نے کہا امام قربانی کرتے ہیں، بکرا لے کر آ گئے، کہتا ہے مگر یہاں قربانی جائز ہے، کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم کر لیں گے۔ نہیں، کہہ رہے کیسے کر لیں گے، جس ملک کے جو قوانین ہیں ان کو ویسے ہی کیا جائے۔ یعنی یہ ہے تعلیمات مجتہدین کی، اور ہم کیا کہتے ہیں چلتا ہے، خیر ہے، کافروں کا معاشرہ ہے، تبھی تو ہم لوگ کافر ہو گئے، وہ ہمیں برا سمجھتے ہیں، ہم ان کو برا سمجھتے ہیں۔ نہیں عزیزہ، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اسی معاشرے کی طرح پروٹیسٹ کریں، حسین کو اس طرح بتائیں جس طرح ہم آئے ہندوستان سے، پاکستان سے، جو آزاداری وہاں تھی وہی لے آئے، اب جیسے ہے ویسی چل رہی ہے۔ تو آج تک آپ نے کتنے گورے ہم نے شیعہ کیا، مجھے بتائیں کتنے گوروں کو ہم نے شیعہ کیا، کتنوں کو مسلمان کیا؟ سوال ٹھک، کیا کر رہے ہیں؟ مگر کیا حسین کا پیغام کسی خطے کے لیے تھا؟ مگر کیا رسول کسی ایک عرب ملک کے لیے آئے تھے؟ رحمت للعالمین۔ آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ جو دنیا میں اسلام نہیں پہنچ رہا یا کہیں میسج، ہم قصوروار ہیں، ہم قصوروار ہیں۔ بھائی زبان دی، طاقت دی، بصیرت دی، سب کچھ دیا، پہنچایا تمہیں یہاں سے وہاں تک، تم نے کتنوں کو پیغام دیا، کتنوں کو پیغام دیا؟ ہم تو پوری انرجی، میں نے اس ٹائم لندن میں ایک ریسرچ کر لی ہے، بلکہ پورے اس خطے میں پوری انرجی ہر ممبر کی، ہر مولوی کی جو لگ رہی ہے نا، وہ صرف اس میں لگ رہی ہے کہ وہ مقصر کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فضائل نہیں پڑھتے، وہی کہتے ہیں یہ نہیں کرتے۔ پوری انرجی، میں نے تھوڑی سی ریسرچ جو کی ہے مجھے یہ نظر آیا، پوری انرجی اسی میں لگ رہی ہے۔ آپس کی بیٹھکیں بیٹھے، کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا آغا صاحب کوئی اچھی سی بات بتا دے، کوئی حدیث بتا دے، یہی باتیں ہیں، صرف یہی باتیں ہیں۔ کیوں کیوں بابصیرت نہیں ہیں آپ لوگ اور ہم لوگ؟ یہ تو دشمن چاہتا ہی یہی تھا کہ حسن ہدف حسینی سے ہٹ جاؤ اور آپس میں لڑتے رہو، مگر مولا کائنات کو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں مقصر ہوں؟ مگر کسی کے پاس پیمانہ پیدا ہو گیا جو میرے روح کے اندر ڈال کر یہ ناپتا ہے کہ میرے دل میں محب علی کتنی ہے؟ یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ مگر اگر روایت میں نہیں ہے کہ سلمان ایمان کے دسویں درجے پر تھا، ابو ذر اس سے کم تھا، تو کبھی سلمان نے ابو ذر کو مقصر کہا؟ عزیزان محترم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچے سوال پوچھتے ہیں کہ قبلہ ہم بچپن میں ہمارے ماں باپ کہتے ہیں سب عزاداری مل کر کیا کرتے تھے، یہ آج ماتمی، یہ آج یہ کیا ہے؟ یہ کیوں حسین کے پیغام کو توڑا جا رہا ہے؟ مگر کیا حسین کا پیغام، مگر کوئی شخص جس کے دل میں محبت ہو وہ عزادار نہیں ہے؟ مگر کوئی شخص ناد علی کے بغیر زندگی میں چلنا سیکھا ہے کسی نے؟ تو یہ کون ہے جو آج یہ ڈیفائن کر رہا ہے؟ آئیں میں آپ کو اس کا چھوٹا سا خلاصہ پیش کروں. جب ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہوا تو شیطان نے چیخ ماری ہے، شیطان نے چیخ ماری ہے. کیوں؟ شیطان نے بولا کہ اب اسلام کا نہیں خراب کیا جا سکتا. کیوں؟ ولایت جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے بلغ ما انزل الیک، اے رسول اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا اس نے رسالت کا کوئی کام ادا نہیں کیا، یعنی اتنا بڑا کام تھا. شیطان نے چیخ ماری. اب شیطان نے کیا کیا؟ ہلکے ہلکے ان کو جدا کرو. وہ فرقے بن گئے، حنفی بن گئے، شافعی بن گئے، مالکی بن گئے، سب بن گئے، کلندری ہو گئے، نقش بندی ہو گئے، سب ہو گئے. خوب پھر شیطان نے دیکھا، آج کل کے دور کی بات، آج کل کا جو شیطان ہے نا، اس نے دیکھا یہ جتنے بھی فرقے ہیں نا، ان سب کے جو بڑے بڑے امام ہیں وہ سب علی کی مداح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس نے نقش بندی دیکھا، اوپر جا کے دیکھا ولایت علی ابن، اس نے کلندری دیکھا، دیکھا علی ابن ابی طالب، دیکھا یہ ہر جگہ تو علی سے جا کے مل جاتے ہیں. وہ جو میں نے اتنی محنت کی تاریخ میں، یہ تو پھر علی کر رہے ہیں. ہاں جی نے محترم سمجھنے کی کوشش کریں. پھر اس نے بولا کہ اب میں کیا کروں؟ اس نے بولا میں علی کے نام پر تفرقہ ایجاد کرتا ہوں. وہ کیا؟ علی کے نام پر تفرقہ کر دیا. وہ علی جس کے لیے روایت ہے کہ علی مال حق و حق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. جہاں جہاں علی جاتا ہے حق مڑ جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جہاں حق ہے وہاں نہیں. عزیزان محترم، پیکر بندگی ہے علی، انسان کامل ہے علی. آپ مجھے بتائیں پورے اسلام کو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر مسجد کوفہ کے محراب تک، جب تک ظاہری طور پر علی تھا، اسلام کو کس نے بچایا ہے؟ اگر کسی اور نے بچایا ہے تو بتا دے. تو پھر یہ کیوں علی کے نام پر؟ تو سمجھ لیں کہ یہ سازش ہے. میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اپنی عاقبتوں کو خراب نہ کریں، اپنے اینڈ کو خراب نہ کریں. وقت کے امام کو، یعنی اب مثال کے طور، انشاءاللہ اللہ میں صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے، طاقت دے، ہم اپنے امام کا ظہور دیکھیں. امام آ گئے، اب امام کہیں گے کہ یہ کریں. نہیں مولا، وہ جو آپ کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ تو مقصر ہے. اچھا، ادھر والوں کو بولیں گے مولا نے کھڑے کیے. مولا یہ کن ماتمیوں کو آپ نے کھڑا کر دیا ہے اپنے ساتھ؟ یہ تو اچھے لوگ تو نہیں ہیں. یعنی ہم کیا جواب دیں گے؟ اب امام مجھ سے پوچھیں گے، ہاں قبلہ آپ بڑی مجلسیں پڑھتے تھے، تیار ہیں؟ مولا میں تو صرف مجلسیں پڑھ سکتا تھا، میں اور کچھ نہیں کر سکتا. امام بولیں گے نہیں، مجھے تمہاری مجلسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجلس پڑھنے تو میں خود آ گیا ہوں، مجھے پہلی صف میں تمہاری ضرورت ہے. میں تیار ہوں پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے. جیسے سعید اور زہیر ابن کین کھڑے رہے وقت کے امام کے آگے، تیر سینوں پہ کھاتے رہے، مگر امام نے نماز نہ چھوڑی. ہاں جی جانے محترم، یہ کیوں کربلا کا ذکر کرتے ہیں ہمارے سال؟ کیوں کرتے ہیں ذکر؟ یہ کوئی کلچرل ایونٹ نہیں ہے، یہ ان کی یاد منانے کا مقصد یہی ہے کہ آج زمانے کے یزید کو پہچانو، وقت کے امام کے لیے لبیک کہو، اپنے آپ کو تیار کرو، آمادہ کرو، مسلم کی طرح کوفہ والے نہ بن جاؤ کہ مسلم اکیلا رہ گیا۔ کربلا 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ہاں عزیزان محترم، ناراض مت ہوئیے گا، انسان بہت کچھ سوچ کے آتا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن حالات بعض اوقات مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ بیسکس ہیں ہماری جو ہم سے ہلی ہوئی ہیں، ان بیسکس کو دور کریں، انشاءاللہ قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، تفسیر بھی سمجھ میں آئے گی۔ بندگی مہم ہے، بندے بنے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اسرا بعبدہی، ہم اپنے بندے کو معراج پر لے کے گئے، یہ نہیں کہا رسول کو، یہ نہیں کہا نبی کو، اسرا بعبدہی، اپنے بندے کو معراج پر۔ اور کس مقام پر گئے؟ کہ جہاں پر جبرائیل نے کہا کہ اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں جل جاؤں گا، یعنی اس مقام پر اپنے بندے کو لے کر گیا پروردگار۔ ہاں عزیزان محترم، اگر آج ہم بھی بندگی اختیار کریں، آج ہم بھی معراج پر جا سکتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین نے ایسے بندے جمع کیے کہ جو معراج پر چلے گئے، آج بھی نور ان کا ہم جیسے مردوں کو روشن کر رہا ہے۔ بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام، کربلا میں بہت سارے لوگ تھے۔ اس سے پہلے میں دو بچوں کا ذکر کرتا چلوں کہ جن کا اکثر ذکر ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ میں اکثر پڑھتا تھا تو میں ان کا ذکر مس ہو جاتا تھا، کیونکہ بہت ساری مقتل کی کتابوں میں دیکھتا تھا کہ کربلا کے جو مقاتل ہیں ان میں ذکر نہیں۔ کئی سال پڑھتا رہا، کربلا گیا، جیسے ہی کاروان طفلان مسلم کی زیارت پہ چلا، میرے بچے بیمار ہو گئے، میں جا نہیں پایا، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اور پھر ذہن میں آیا، تم تو ہمارے مصائب ہی نہیں پڑھتے تو تمہیں کیوں بلائیں ہم۔ بڑا عجیب ہوا، میں نے بڑی معافی مانگی۔ اس سال کے بعد میں نے محرم میں ان کے مصائب پڑھنا شروع کر دی۔ ہاں عزیزان محترم، یہ دو بچے، مختلف روایت ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ حضرت مسلم کے ساتھ گئے تھے، دوسری روایت جو زیادہ دلالت کرتی ہے کہ یہ کاروان کے ساتھ تھے، اس لوٹے ہوئے کاروان جب یہ کوفہ پہنچا ہے تو یہ دو بچے مس ہو گئے تھے وہاں، اور پھر یہ زندان میں چلے گئے، یہ زندان میں چلے گئے اور پھر زندان میں رہے، اور پورا ایک سال زندان میں رہے، اور پھر وہ جو زندان کا حاکم تھا، داروغہ تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اس نے ان دونوں بچوں کو نکال دیا اور کسی سے کہا کہ ان کو مدینہ پہنچا دینا۔ اب یہ بچے بیچارے ڈرے ڈرے کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ آپ سوچیں غریب الوطنی کسے کہتے ہیں، وہ بچے کہ جنہوں نے دیکھا ہو کہ کربلا میں سب اجڑ گیا، کچھ نہیں بچا، خوف تھا بچوں کو۔ جیسے ہی پتہ چلا ابن زیاد کو، اس نے پورے شہر میں اعلان کرا دیا کہ جو ان بچوں کو لے کر آئے گا اسے اتنی قیمت عطا ہوگی۔ اب بچے ڈرے ڈرے جا رہے ہیں، جہاں ان کا کال قرار تھا وہاں تک پہنچ نہیں پائے، رات ہو گئی، ایک گھر کے پاس بیٹھے ہوئے خاتون باہر نکلی، کہا کون ہو؟ کہا مسافر ہیں۔ تو جب پتہ چلا، ڈر ڈر کے بتایا، تو اہل بیت کا چاہنے والی تھی، اس نے بچوں کو بلا لیا، اس نے بولا رات گزار لو، صبح میں تمہیں پہنچا دوں گی۔ مگر بچے جانتے تھے شاید یہ آخری رات ہے زندگی کی۔ ہاں عزیزان محترم، وہ بچے کے جو آپ کے بھی بچے ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامتی دے، ہمارے بچوں کو اس راستے پر زندہ رہنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ اب یہ بچے اس نے باہر والے کمرے میں سلا دیے، اس کا جو داماد تھا وہ بڑا شکی اور لین قسم کا شخص تھا. وہ آیا, اس نے بولا کہ پتہ نہیں کہاں ہے, میں ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا. آج اعلان ہوا ہے دارالخلافہ سے کہ دو بچے کھو گئے ہیں, جو ان کو لے کر آئے گا اس کو بڑا انعام دیا جائے گا. اب یہ خاموش رہی, اس نے بتایا نہیں. رات کی تاریکی ہے, بچے سو رہے ہیں, اچانک سے ایک بچہ خواب میں چیختا ہوا اٹھا. جب اس کی آواز ہی تو دوسرے نے بولا, بھیا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نانا جد رسول خدا آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بس بیٹا ہمارے پاس آ جاؤ. ابھی یہ بچے سرگوشیاں کر رہے تھے, چھوٹا بھائی تھا, خوف آیا, بڑے بھائی کو لپٹ کر لیٹ گیا. ان بچوں کی آواز اس لعین کے کانوں تک پہنچی. اس نے دیکھا, ارے یہ وہ تو دو معصوم ہیں جس کو میں سارا دن تلاش کر رہا تھا. ہاں عزیزان محترم, ان کے گلوں میں رسیاں باندھی, ہاتھوں میں رسیاں باندھی, لے کر چلا ہے نہر کی طرف. اپنے غلام کو بولا ان بچوں کو لے کر چلو, ساتھ ساتھ لے کر چلو. ہاں اپنے غلام سے کہا کہ ان کے سر قلم کرو. غلام نے کہا میں یہ نہیں کروں گا. کچھ جگہ یہ ہے کہ غلام کا بھی سر اس نے قلم کر دیا. ہاں عزیزان محترم, اس نے بچوں سے پوچھا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہا ہاں, ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے دو. کہا تم وقت تر کرے؟ نہیں, ہمیں جان کا خوف نہیں ہے, ہم اپنے پروردگار کے شکر گزار تو ہو جائیں. ہاں عزیزو, انہوں نے نماز پڑھی. اس لعین نے ان دونوں سروں کو تن سے جدا کیا, پانی میں پھینک دیا. ہاں اس شخص کا انجام اچھا نہ ہوا. جب یہ ابن زیاد کے پاس پہنچا ہے ان سروں کو لے کر, تو ابن زیاد خود چیخ اٹھا, ارے تجھے غیرت نہیں آئی؟ تو نے اتنے معصوم بچوں کو مار دیا, اس کے سر کو بھی جدا کر دو. ہاں عزیزان محترم, یہ وہ دو بچے تھے کہ جن پر ہم گریا کرتے ہیں. جائیں کربلا کی زیارت تفلان مسلم میں, ارے چھوٹے چھوٹے سے حرم ہیں ان بچوں کے, نہ جانے کس طرح یہ اتنے دور کربلا سے کس طرح پہنچے ہوں گے ان کے بدن. ہاں عزیزان محترم, مگر دو بھائی اور بھی ہیں کربلا میں. ارے کس کے بیٹے ہیں؟ ارے ام المصائب زینب کے بیٹے ہیں. ارے زینب کون ہے؟ زینب امام حسین کی بہن ہے. جس طرح امام حسین کے پیدا ہونے پر گریا ہوا, اس طرح زینب کے پیدا ہونے پر بھی گریا ہوا ہے. ارے کیسا گریا؟ آئے زینب کس طرح پروان چڑھ رہی ہے. اجرکم اللہ. عزیزان محترم, چند شبے رہ گئی ہیں, رو لیجئے, پھر پتہ نہیں زندگی ہمیں موقع دے نہ دے. ہاں عزیزان محترم, زینب نے اپنے نانا کا وفات بھی دیکھی. ہاں عزیزان محترم, حضرت زینب نے اپنے بابا کے گلے میں رسی بھی دیکھی. اور میں کہوں گا کہ حضرت زینب نے وہ دلتا ہوا دروازہ اپنی ماں کے اوپر گرتا بھی دیکھا. ارے یہ بچی بچپن سے مصائب دیکھتی بھی آ رہی ہے. ارے کس طرح ماں کے کریم تھی, شاید زیادہ بہتر جانتی تھی کہ ماں کی تو پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہے. ہاں عزیزو, وقت گزرتا چلا گیا, حضرت زینب بڑی ہو گئی, رشتہ آیا عبداللہ ابن جعفر کا رشتہ. وہاں پر صرف ایک شرط لگا دی گئی, عبداللہ دیکھو ہم بیٹی تو دے رہے ہیں, مگر اگر بیٹی کبھی زندگی میں یہ بولے کہ میں نے بھائی کے ساتھ سفر کرنا ہے تو دیکھو روکنا نہیں, جانے دینا. ہاں عزیزان محترم, رجب کا مہینہ آیا, پھر وقت روانہ ہوا, عبداللہ سے اجازت لی, چل پڑی اپنے بھائی کے ساتھ. اب ہر غم اور خوشی میں بھائی کے ساتھ چل رہی ہے. عاشورا پہنچنے لگا, شب عاشور آئی تو اس نے اپنے ان دو خوبصورت بچوں کو بھی آمادہ کیا کہ دیکھو کل ہو سکتا ہے کہ قربانی آ جائے, کہیں پیچھے نہ ہٹنا. عزیزان محترم, روز عاشورا آئی, مقتل کہتا ہے کہ جب بھی میرا مولا حسین کوئی لاشا لے کر آیا ہے تو سب سے پہلے زینب آئی ہے. زینب نے اپنے بھائی کو دلاسا دیا. ہاں ایک جنازہ ایسا تھا کہ حسین سے پہلے زینب پہنچ گئی, وہ علی اکبر کا جنازہ تھا. ہاں عزیزو, مگر جب یہ دو بھائی گئے ہیں, ہاں دونوں جنگ میں گرے, ایک نے کہا بھیا اب جان جاتی ہے, دوسرے نے کہا ہاں میں بھی تم پر ملوں گا. دونوں بھائی جب ختم ہو گئے, چھوٹے بڑے بھائی نے آخر میں کہا اے میرے امام وقت کے مدد کیجئے, اب جب یہ دو بھائیوں کے لاشیں آئے, اب ہر کوئی دیکھ رہا ہے زینب نظر نہیں آتی. تو کسی نے کہا ارے بچوں کے جنازے ہیں, ہو سکتا ہے زینب کے لیے مشکل ہوگا. جب خیمے میں جا کر دیکھا تو دیکھا زینب سجدے کی حالت میں خدا کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے پروردگار میری اس جوڑی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. ابھی جیسے ہی زینب سر بلند کیا, کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے دونوں بچے خدا کی راہ میں قربان ہو گئے. عزیزان محترم, سب نے کہا ہو سکتا ہے حضرت زینب پریشان ہو جائے, وہیں پر زینب نے ہاتھ بلند کیے, پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر, تو نے میری اس قربانی کو قبول کر دیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.